السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 35. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہو سکتا ہے آج سے ہمارے کچھ نئے ساتھی ہمارے ساتھ جوائن کریں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ایکچولی سورہ مائدہ کی تفسیر پہلے سے شروع تھی، لیکن زیادہ آیت ہماری نہیں ہوئی تھی، تھوڑی ہی آیت ہماری ابھی فی الحال کمپلیٹ ہوئی ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس لیے بیچ میں سے آپ لوگوں کو شامل کر لیا، ورنہ ہم نے صرف یہ چند لوگوں کے لیے ہی شروع کیا تھا. تو ایز اے لسنر کوئی بھی جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تاکہ تفسیر کا فائدہ ان کو بھی ہو جائے، الحمدللہ. اور جیسے کہ سورہ مائدہ کے بارے میں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول پڑھتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں سے سب سے آخری صورت ہے، لہٰذا اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو. تو الحمدللہ سورہ مائدہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے احکامات ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے اور کچھ کو حرام کیا گیا ہے. اور اس کے جو احکامات ہیں وہ فائنل ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے. یعنی جو اس میں حکم نازل ہو گیا وہ فائنل ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس میں چینجز کیے جا سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے کہ سورہ مائدہ، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت ہی بہترین ہے اور اپنی جگہ ایک طرح سے ہمیں عاجز کر دینے والی ہیں اور ہم پر بہت سارے اسرار و رموز کو کھولنے والی ہیں. یعنی بہت ساری باتیں ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، منکشف ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بہترین، کتنی خوبصورت اور کتنے بہترین کلمات آیت اتاری ہیں الحمدللہ، جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا راستہ طے کر سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ویسے بھی قرآن کے تعلق سے ہمیں جتنا ہم قرآن میں غوطزن ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کے موتی چننے کو ملیں گے. یعنی جو جتنے ڈیپ ڈائیورز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈائی لگانے والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ موتی چنتے رہتے ہیں سمندر سے، تو ہمیں بھی قرآن کے غواص بننا چاہیے کہ جو ہمیشہ قرآن میں غوطزن رہیں، جو ہمیشہ قرآن میں غوطے لگاتے رہیں، اس کے مطالعے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے. کیونکہ قرآن سے جو دلوں کو جلا مل سکتی ہے، جو شفا مل سکتی ہے، جو سکون اطمینان مل سکتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی کہیں کسی بھی کوئی نعمت میں نہیں مل سکتا. اور یہ اللہ کا کلام ہے واقعی میں. آج دنیا میں اگر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے آسمانوں سے، جو لوح محفوظ سے ہمارے لیے اتارا گیا ہے اور جسے جبریل امین لے کر اترے ہیں. تو اس سے ہمارا رابطہ جتنا مضبوط رہے گا، اس سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط رہے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بننے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن سے جتنا ہمارا تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں، جیسے بھی، جس بھی طریقے سے، ایز اے لسنر، ایز اے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس، یا پڑھنے پڑھانے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سمجھے اور قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، اور جسے اللہ تعالیٰ، یعنی جو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین. تو یہ دین کی سمجھ کیسے ہم میں پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تبھی ہم قرآن کے غواص بن سکتے ہیں. تو لہٰذا قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بالکل ایک وہ نیا انسان بن کر نکلتا ہے. اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں، یہ اہل القرآن ہیں، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، قرآن کی ہر بات کو ماننے والے لوگ، جن کی زندگی، ان کا رخ، ان کی سوچ، ان کا لائف سٹائل، ان کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے الحمدللہ. ایک بالکل بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. جیسے صحابہ کرام ہو گئے تھے، کہ کیا تھے وہ پہلے، اسلام سے پہلے، اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، تو وہ کیا سے کیا ہو گئے الحمدللہ. تو اسی لیے ہم بھی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر بہت چینجز، بدلاؤ آتے ہیں، اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمیشہ قرآن کی طرف جب آئیں تو یہ دعا کر کے آئیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے، اس کو سمجھنا میرے لیے آسان کر دے، اسے میرے، یعنی دل کی بہار، میرے غموں کا مداوع بنا دے. تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو اس قرآن کو ہمیں اپنے دل پر لینا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ واحد چیز ہے جو آج دنیا میں موجود ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور واقعی میں یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس قرآن کی طرف جب ہم آ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں، یعنی اسی سے تمام احکامات لیں اور اسی سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 سے ہم دیکھیں گے۔ تو جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پرانے لیسن جو ایڈمن ہے وہ پوسٹ کر دیں گے، تو آپ پرانے لیسن سنتے رہیے گا جو عید کی چھٹیاں ہیں ابھی، اس میں وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے، اور ابھی سے آپ پھر جوائن کر سکتے ہیں، یعنی اب آپ ایز اے لسنر ریگولرلی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے سن کر بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے قرآن سننے سے۔ تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انتج علی القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی، کہ اے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ بنا دے تو قرآن کو ہمارے لیے یا میرے لیے بہار میرے دل کی، اور نور میرے سینے کا، اور علاج میرے غموں کا، اور خاتمہ میری فکروں کا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں کا علاج یا مداوع بنا دے، اور میری فکروں کا خاتمہ ہو جائے اس قرآن سے پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ تو اب آئیے آتے ہیں آیت نمبر 35 دیکھیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر کچھ الفاظ کا تجزیہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر۔ تو ہم پہلے ایک ایک آیت لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، الیہ طرف اس کی، الوسیلہ قرب، وجاہدو اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ راستے میں اس کے، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ اور اس کا روانی والا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایکچولی ڈرنے کا مطلب غلط ہوتا ہے، تھوڑا سا صحیح جو معنی ہے کہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے حضور باریابی کے لیے، یعنی قربت کے لیے ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو وابتغوا، تلاش کرنا، جیسے اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کیسے تلاش کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے تقوی کرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ تو وسیلہ یہ ایک اسماء میں سے ہے، ناموں میں سے ہے، قرب ہوتا ہے اس کا معنی نزدیکی، قرب کا ذریعہ۔ اور ہم اگر عربی لغات میں دیکھیں تو عربی لغات میں اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں وسیلہ کے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس لفظ کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کبھی پھر اس میں غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہوں اور کوئی غلط راستہ یا طریقہ اختیار نہ کریں۔ وسیلہ واو سین لام، اس کا روٹ ورڈ ہے وسلہ یوسلو، وسلہ یسلو وسیلتن، کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، کسی چیز کی طرف رغبت یعنی شوق کے ساتھ پہنچنا، ٹھیک ہے۔ یہ مفردات القرآن جو عربی کی لغت ہے اس سے اس کا ترجمہ ہے، اور المنجد ایک بہت مشہور ڈکشنری ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تک تقرب حاصل کرنا، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے تقرب حاصل کرنا۔ تو وسیلتن یہ اسم ذات ہے، قربت، نزدیکی۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم لوگ تقوی اختیار کرو اللہ کا اور تلاش کرو اس کی طرف قربت کو، اور تلاش کرو اس کی طرف قربت کو، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وسیلے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی واسطہ، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا واسطہ یا وسیلہ، نہیں، وہ بہت غلط جو ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ایسے کوئی کام کرو، ایسی کوئی نیکی کرو جو اللہ تعالیٰ کی قربت تک تم کو پہنچا دے، جو اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کر دے، ہے نا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ کے قریب 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 ہوتے گئے، ہے نا۔ پہلے کیا قربانی دی انہوں نے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، یعنی اپنا کنٹری چھوڑ دیا، پھر ہجرت کر گئے وہاں سے، اپنے آگ میں کود پڑے اللہ کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ قریب ہوتے گئے اللہ تعالیٰ کے، اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو جو خلت ہے، جو خلیل والی دوستی ہے، وہ صرف دو لوگوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دو انبیاء سے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہی کا نام لے کر، جو اسوے کا لفظ آیا ہے، ان دونوں کا نام لیا ہے کہ ان دونوں کا اسوہ اختیار کیا جائے۔ تو اسوے کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے۔ تو ایون جو خلت ہے وہ کسی اور انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ویسی قربانی کوئی دے ہی نہیں سکا۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ کہ جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور جو اس کی جائز صورتیں ہیں، کہ ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگنا، دوسرا یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ دعا کریے، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وہ عباس رضی اللہ عنہ جو کہ زندہ تھے ابھی، ان سے دعا کرواتے تھے، یا کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے رسول کے چچا ہم میں موجود ہیں، لہٰذا اسی بنا پر ہم پر رحم فرما اور ہم پر بارش برسا دے، تو بارش ہونے لگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی نیک اعمال کا وسیلہ آپ دعا مانگنے میں بنائیں، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری میں ہے اور کئی احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تین لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ راستے میں سفر کر رہے تھے کہ بہت طوفان آیا، اور وہ لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور غار میں جب وہ اندر تھے تو ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کا دہانا بند ہو گیا، یعنی غار کا جو کھلا حصہ تھا وہ بند ہو گیا پتھر کے آنے کی وجہ سے۔ اب اتنے ایسا ہوا کہ اب جب غار کا منہ بند ہو گیا تو تینوں اپنی زندگی سے، یعنی ایسا ہونے لگے، مایوس ہونے لگے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ دعا ہی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، وسیلہ دے، جو کام اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص نے اپنے کسی ایسے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دے کر پکارا، یعنی اس کا احساس دلا کر پکارا کہ اے اللہ میں نے فلاں فلاں کام خالص تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر وہ واقعی تیری رضامندی کے لیے تھا تو اے اللہ تعالیٰ یہ غار کا دہانہ کھول دے۔ تو جو ایک پہلا شخص تھا اس نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو، یعنی وسیلے سے پکارا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں فلاں نیک کام کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے، تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں فلاں کام کیا تھا خالص تیرے لیے کیا تھا، تو تھوڑا سا اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ اور تیسرے نے، اس میں جو واقعہ تھے وہ واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں۔ واقعات میں یہ تھا کہ ایک شخص نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچری بہن تھی، اس کو کچھ پیسوں کی حاجت ہوئی اور وہ میرے پاس پیسے مانگنے آئی تھی، تو میں نے اس سے زبردستی کرنا چاہا، اور وہ پہلے پیسے لیتے وقت وہ راضی بھی ہو گئی، لیکن اس نے بعد میں جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میں فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیا، اور اس سے وہ غلط کام بھی نہیں کیا۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے خالص تیری رضا کے لیے وہ کیا تھا، کہ تیرے ڈر سے تقوی سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، تو پتھر کا دہانہ تھوڑا سا ہٹ گیا، وہ غار کے دہانے پر جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا تھوڑا سا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا اور اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، وہ سمجھا تھا کہ یہ مزدوری کم ہے، تو میں نے اس کی مزدوری جمع کی اور اس مزدوری کو اپنے ساتھ اور مزید کام میں لگایا، اور اب وہ بڑھتا گیا اس کا مال، اس میں یعنی جانور بڑھتے گئے۔ جب ایک دن وہ مزدور واپس آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میری وہ مزدوری جو تم مجھے دینا چاہتے تھے وہ مجھے دے دو، تو میں نے کہا کہ یہ سارا جو جانور سے بھرا ہوا جو گلہ ہے یہ سارا تیرا ہے، تو لے کے جا۔ تو وہ حیران ہو رہا کہ تم مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ جو تیری اجرت تھی وہ میں نے بزنس میں لگائی اور وہ اتنا بڑھ گیا، تو یہ سارے کے سارے جانور تیرے ہیں، تو لے کے جا، تو اے اللہ تعالیٰ میں نے خالص تیرے لیے وہ کیا تھا۔ تو پتھر اور ہٹ گیا غار کے دہانے سے۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں جب مزدوری کر کے واپس آیا تو میں ہمیشہ ایسا کرتا تھا کہ پہلے جو دودھ یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ اپنے والدین کو دیتا تھا اور بعد میں بیوی بچوں کو۔ اے اللہ تعالیٰ ایک دن میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے پھر بھی ان کو نہیں دیا اور میں انتظار کرتا رہا اپنے والدین کے جاگنے کا۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی خالص تیرے لیے کی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ پتھر اور ہٹ گیا غار کے دہانے سے اور اتنی جگہ بن گئی کہ وہ لوگ نکل سکے، تو تینوں وہاں سے پھر نکل گئے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نام اور صفات کے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے، جیسے کہ رسول اکرم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے دعا سکھائی کہ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو چونکہ درگزر کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو یہ وسیلہ ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں جو وسیلہ پکڑنے کی جو عادت ہے، غلط بات مفہوم ہے، وہ دراصل بہت ہی غلط ہے، وہ کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی کسی انسان کا وسیلہ یا واسطہ دے کر آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو وسیلہ ہے، جنت میں عرش کے رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام بھی ہے، اور ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدہ، بس اتنی دعا ہے۔ تو وہ دعا ہے کہ جس میں ہر مسلمان ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اور وہ دراصل اللہ کے رسول کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود پر پہنچا، وہ وسیلہ عطا فرما، یعنی اس مقام پر پہنچا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے کام کون کون سے ہیں، کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے، وہ ہم یہاں پر آیت میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تلاش کرو، کیا کرو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وابتغوا، تم تلاش کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وہ ذرائع، وہ سورسز۔ تو وسلہ بمانی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، اور وسلہ الی اللہ یعنی اللہ تک تقرب حاصل کرنا، اور الواسطہ اور وسیلہ بمانی ذریعہ تقرب، درجہ، مرتبہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر آپ کو بہت ہی معنی کلیئر اور واضح ہو گئے ہوں گے کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ اردو میں جب ہم عربی زبان کی چیزوں کو اردو میں لاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم چینج کر دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اردو میں یہ لفظ وسیلہ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں بھی وہی معنوں میں ہے کہ قرب کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب۔ ہم معنی نہیں سمجھتے اور پھر ہم گڑبڑا جاتے ہیں اور اس کو کہیں غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور لوگ ان آیت کو کوٹ کر کے مس کنسپشن پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی تو وسیلے کا کہتا ہے، لہٰذا تم رسول اللہ کے ذریعے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے۔ تو یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے، اور ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ لفظ آتا ہے وسیلہ۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے، تو اس کا ویسے یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، یا محبت کے ساتھ کسی کا قرب تلاش کرنا، یا محبت سے ملنا۔ تو بہرحال اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو گے، اور اس کا طریقہ بھی ہم کو بتا دیا گیا کہ قرب کیسے حاصل کرنا ہے، کہ اس کی راہ میں جہاد کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے، اللہ تعالیٰ کے پسند کے کام کر کے ہم اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس میں شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو واسطہ نہیں بنا سکتے اپنی دعاؤں کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کے واسطے سے میری دعا قبول فرما، فلاں نبی کے واسطے سے میری دعا قبول فرما، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یا صدقے سے میری دعا قبول فرما، یہ شرکی الفاظ ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی نبی کے، کسی بزرگ اور کسی ولی کے واسطے کا، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے؟ اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک طرح سے یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو انی قریب، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں، اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، تو بس چاہیے کہ میرے بندوں کو وہ مجھ سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کون کون سا ذریعہ ہے، کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو بات آئی ہے وہ جاہدو فی سبیلہ۔ تو جو جاہدو ہے اس کا جو روٹ ہے جیم ہا دال، جہدا، مسلسل محنت اور کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ تو یہاں پر فی سبیلہ کی شرط آ گئی اس کے ساتھ۔ تو فی سبیلہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں۔ تو دامے درمے سخنے، یعنی آپ ہر وہ طریقہ، ہر وہ ذریعہ تلاش کریں گے ون بائی ون، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں گے۔ کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ خود سوچیں۔ جیسے کہ جنت کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یا جو انتہائی سردی کے باوجود مشقت کے وقت وضو کرتے ہیں، یا جو رات میں اٹھ کر جب سارے لوگ سو رہے ہوں آرام کی نیند تو وہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی تہجد کے وقت، یا وہ لوگ جو مسکینوں کو یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، یا وہ لوگ جو لوگوں کو سلام کرتے ہیں چاہے جانے پہچانے ہوں یا انجانے ہوں، تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے والے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کام ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جد و جہد ہر طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی بہترین جو وسیلہ ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، جو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت پر کاربند اور اس کے حکم پر چلتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب جو کوئی ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے ان اس کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ یعنی خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو وہ کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نبی کے صحابہ کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے، اور ہر نبی کے بعد ایسا ہوتا آیا ہے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جنہوں نے عبادتوں کو ضائع کیا۔ اور آج ہم مسلمانوں میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، مسجدیں کتنی فل رہتی ہیں ہماری رمضان کے علاوہ، کتنی صفیں فل رہتی ہیں مسجدوں میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو صحابہ کرام کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے جو وہ کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تم کیا کرو، جہاد کرو۔ جو برے کام وہ کر رہے ہیں ان کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں ان کو برا جانو، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم کو اپنے، جب ہم اسلام کے راستے پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ جد و جہد کرنا پڑتا ہے، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ آس پاس کے لوگ آتے ہیں، کہ جب آپ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا نفس آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گا کہ ارے یہ کیا پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں، اچھی آزادانہ زندگی تھی، یہ کیوں ایسا کر لیا ویسا کر لیا۔ تو آپ کو اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، اس کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کے رشتہ دار راستے میں آئیں گے، کہیں گے اچھا یہ کیا اچھی بھلی تو تم لگتی تھی، یہ کیا پردہ کرنا شروع کر دیا، یہ کیا اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے جو نامحرم ہے ان سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا، اب کیا بھلا بہن میں بھی دیور سے بھی پردہ کرو گی، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں رشتہ دار۔ تو رشتہ دار بیچ میں آئیں گے پہلے، تو ان سے بھی آپ کو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اس میں تبدیلی لائے، یعنی ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے، یہ تقریر سے، یہ تحریر سے اس میں تبدیلی لائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو بہرحال اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کتنی جد و جہد کرنی ہے، کتنا اسٹرگل کرنا ہے، مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے کہ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے تو ہم کو اس راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اس راستے سے بچانا ہے کہ وہ لوگ برے راستے پر نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں۔ آج آپ خود بتائیے مجھے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں عام ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ چین سے بیٹھ سکتے ہیں اور چین کی نیند سو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہاں کہاں برائیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے، لکھ کر بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے روکنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، یا تحریر سے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ لکھیے، اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بولیے، اور اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ اپنے بزور بازو سے اس کو روکنے کی کوشش کریے۔ کتنی برائیاں ہیں معاشرے میں آج آپ بتائیے، گنوا سکتے ہیں آپ برائیاں؟ ایک 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 لکھتے جائیے کم از کم، تاکہ پتہ چلے۔ ہم کو برائیوں کو ڈفرینشیٹ کرتے بھی تو آنا چاہیے نا، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ برائیاں کیا ہیں۔ جی ہاں، قبر پرستی عام ہے، اور بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو اور بیماریاں ہیں، جی حجاب کی پابندی نہیں ہے، بے حیائی بہت زیادہ، بالکل بے حیائی سب سے زیادہ آج کل عام ہو گئی ہے، جی ہاں زنا عام ہے، جی بہت زنا کے کیسز تو بہت بڑھ رہے ہیں، وقت پر نماز کی پابندی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، سود عام ہے بہت زیادہ، سود کو تو اتنا عام ہو گیا کہ سود کو کوئی برا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، جادو بھی عام ہے، بالکل صحیح ہے، ولی اللہ کو جو ہے سب کچھ سمجھنا، بالکل بے پردگی، لڑکیوں کے اندر مردانہ کپڑے پہننے کا جو شوق آ گیا ہے، اور جھوٹ اور دھوکہ دہی بہت ہے، بدعت بہت زیادہ ہے، جی بالکل، درگاہ پرستی ہے، شرک بہت زیادہ ہے، جی مشرق لڑکوں سے لڑکیاں شادی کریں یہ تو بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارا، ابھی اس پر بار بار مجھے سوالات آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اتنی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کریں ہیں. جی ہاں، فضول خرچی، اسراف بہت زیادہ ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے. جی یعنی فضول کے رسم و رواج منانا، جیسے ہلدی، مہندی، برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ، یعنی فضول میں آئیں گے ساری چیزیں. میوزک سننا بالکل بہت عام ہے، ناچ گانا بالکل عام، ظلم اور زیادتی عام ہے. بالکل بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، آپ نے تو بہت ہی اچھی باتیں لکھ دی ماشاء اللہ. جی ہاں، ریاکاری یعنی شو آف، دکھاوا بہت زیادہ ہے. اللہ کا حکم نہیں ماننا بالکل، یہ بھی بہت عام ہے. جی یعنی جو بے حیائی والے فیشن ہے اس میں انوالو ہو جانا. جی کو ایجوکیشن، اس کا پھر غلط استعمال. جی سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بچپن سے ایسے لڑکیوں کو لباس پہنانا جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوں. ماں باپ کی نافرمانی بہت عام ہے. جی بالکل، والدین کے ساتھ تو بہت زیادہ بدتمیزی اور برائی ہو رہی ہے. بدعات عام ہیں. عورتوں پر بہت ظلم ہے. جی ہاں بالکل، عورت کو عورت سمجھنے کی وجہ سے بہت ظلم کیا جاتا ہے. لڑکے اور لڑکیوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا، لڑکیوں کو کمتر سمجھنا، صرف جی ہاں دین پر صرف رمضان میں عمل کرنا. جی بالکل، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، نیک لوگوں کو برا بھلا کہنا، بالکل صحیح کہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہتے تاکہ پھر کوئی ان کو فالو نہ کر سکے. تانے، جی ہاں یہ بھی تو بہت عام ہے. میں نے جو گھریلو معاملہ تھا جس میں جو لیڈیز کا معاملہ ہے کہ اس میں تانے تشنے دینا رشتہ داروں کو، اس کی وجہ سے دل آزاری کرنا، بہت یہ بالکل بہت عام ہے. یہ بات صحیح بات ہے اور بہت تکلیف دینے والی باتیں ہیں جو تانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے. جی منافقانہ صفات بہت عام ہیں، یعنی ظاہر میں آپ کچھ اور ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتے ہیں. جی ہاں، اچھے کاموں سے بھی روکا جاتا ہے کہ دوسروں کو اچھا کام کرنے نہیں دیا جاتا، ورنہ پھر ان کو برا بولنے والے لوگ ہو جائیں گے نا. اگر زیادہ لوگ اچھا کام کرنے والے رہیں گے تو پھر برائی ڈیفرینشیٹ ہو جائے گی، اور برائی کرنے والے کو لوگ برا بھلا کہیں گے، تو لوگوں کو اچھے کام سے بھی روکتے ہیں. جی بغیر دیکھے کسی پر الزام لگانا، بغیر ثبوت کے بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا بالکل بہت عام ہے. یہ جی رشتہ داریوں کو ختم کرنا، جی ہاں رشتوں کو کاٹنا، یعنی آپس میں رشتہ داریوں کو دشمنی پیدا کرنا اور ملنا جلنا بند کر دینا، قطع رحمی کرنا اس کو کہیں گے ہم. تو قطع رحمی تو جنت سے محروم کر دیتی ہے انسان کو، یعنی جو خونی رشتوں کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جی بچوں کو دین کی تعلیم نہ دینا، بالکل دنیاوی تعلیم میں اتنے انوالو کر دی کہ ان کو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. جی بدشگونی لینا، ہاں بالکل، کسی کو بھی جو ہے اپنے لیے منحوس سمجھنا وہ بھی غلط ہے. نفس پرستی عام ہے، گناہ کے کام عام ہیں، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں. جی ہسبینڈ وائف میں بہت پرابلمس چل رہی ہیں، اتنی طلاقیں اور خلا کے کیسز ہو رہے ہیں بہت زیادہ. بس اصل میں یہ سب ہم کیوں دین سے دوری کی وجہ سے، ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں نا، اس لیے یہ برائیاں عام ہو گئی ہیں. جی بہو کو ٹارچر کرنا، کہیں پر بہو پر ظلم ہے اور کہیں ساسوں پر ظلم ہے. جی بہوؤں کو منحوس بہت کہا جاتا ہے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. بہرحال جی بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تو اتنے اچھے آنسر دیے کہ میں حیران رہ گئی، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ الحمد للہ ماشاء اللہ آپ کو اتنی معلومات ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ یہ سارے جو نافرمانی کے کام ہیں وہ کیا ہیں، اس کے خلاف آپ کو بولنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو آواز اٹھانی ہے اپنی. اگر آپ کے پاس جو بھی پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ اس پاور کو استعمال کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکنے کی طاقت دی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں گی، اگر آپ کو زبان سے روکنے کی طاقت دی تو آپ کو زبان سے روکنا ہوگا. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو فلاح پانا ہے، اللہ کے راستے میں ہمیں جہاد کرنا ہے. لعلکم تفلحون، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ فلاح پائے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا. جی ہاں آپ نے بھی درست کہا کہ جو پرومس کے پاس جاتے ہیں اور مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں، اور بھی ایسی جتنی ساری ستاروں سے حال معلوم کرنا اور یہ ساری چیزیں سب غلط، یہ سب توہم پرستی میں آئے گی اور شرک ہوگا یہ ایک قسم کا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس سے پھر آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں کتنی ضرورت ہے. میری اور آپ کی پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں کہ ہم معاشرے میں ان برائیوں کو پھیلنے سے روکیں. اس کے لیے پھر ہمیں دن بھر کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ضروریات کو کم کر کے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، نہیں نکلنا پڑے گا آپ بتائیے. یعنی ہم چین سے تو نہیں بیٹھ سکتے اگر ہم اپنے ہی کاموں میں لگے رہے ہیں. مجھے میرے گھر کے کام سے ہی فرصت نہ ملے، پکانے کھانے اور کچن سے مجھے فرصت نہ ملے، یا اپنے کپڑوں کی شاپنگ سے مجھے فرصت نہ ملے، یا مجھے بس زندگی کو ہلے گلے کے طور پہ گزارنے سے مجھے فرصت نہ ملے، تو آپ بتائیے کہ دین کا کام بھی کر سکتے ہیں ہم؟ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملے گا. تو ہمیں تو وقت نکالنا پڑے گا نا. جی ہاں، جو اویئرنیس ہے وہ ہم کو دنیا میں اویئرنیس لانی پڑے گی. یہ جو کام ہے یہ ہمیں ہر لمحے ہر وقت کرنا ہے ایز اے مسلم، مسلمان کی حیثیت سے. تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ پھر ایک مسلمان کی زندگی کیسے با مقصد زندگی ہونی چاہیے، کہ جی قرآن کو ہر گھر تک پہنچانا ہے، قرآن کی تعلیم کو ہر گھر تک پہنچانا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، اللہ کے کلام کو ہمیں ہر دل میں ہر زبان پر پہنچانا ہے. تو پھر جب ہم یہ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے تو الحمدللہ برائیاں خود بخود دور ہوں گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت کی، کیسے انہوں نے قرآن پڑھا اور سمجھا، اور پھر الحمدللہ آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ اس راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور کیسا وہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو گیا تھا کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا تو وہ خود آ کر اقرار کرتا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں۔ تو اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے، اتنی ہمت کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ سے واقعی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کو معلوم ہو کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے پہلے یہاں پر پاک ہو کر جاؤں، گناہ سے توبہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، انہوں نے، لو، اگر، ہو، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس جیسا، اس کے برابر، معہ، ساتھ اس کے، لیفتدو، تاکہ وہ فدیہ دیں، بہی، ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ، عذاب سے یوم قیامت، ما نہیں تقبلا، قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے، یریدون ان یخرج من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، ان کے، یخرجو، وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما هم، اور نہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، منها، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب مقیم، قائم رہنے والا۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے، جو لوگ کافی ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب معلومتا اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز وہ عذاب سے بچ جائیں، تو ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یفتدو فدیے سے ہے، بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں، فدیہ دیں۔ افتدا سے ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مقیم، ہمیشہ رہنے والا، دائمی عذاب۔ اقامہ سے ہے یہ، یعنی ایسا عذاب جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، وہ وہیں مقیم رہیں گے، اس عذاب میں سمجھیں، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جس جگہ ڈالیں گے آگ میں، وہاں سے نکلنے کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کے سامنے سب کچھ حقیقت سامنے آئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا، کفر کیا، اور اللہ کو نہ مانا، اللہ پر یقین نہ کیا، لہٰذا ان کی سزا بھی ہوگی کہ وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں۔ تو جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نہ نکل سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسان قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، یعنی جب تو دنیا میں تھا تو میں نے بہت چھوٹا سا تقاضا کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، مطلب شرک کرتا رہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا ہی ہوگا، تو لیکن بہت سے جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تاکہ جو گناہ کیے تھے اس کی سزا پوری کر سکیں، اور پھر گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر وہ مختلف اوقات میں جنت میں داخل کیے جاتے رہیں گے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ کافروں کو بھی کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات مل جائے گی، لیکن صرف مشرکین ہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں کبھی بھی دوزخ سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی قربانی کے ہم اسلام میں داخل ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کتنا بڑا ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ بتائیے کہ زمین برابر سونا بھی کوئی فدیے میں دینا چاہے گا تو بھی اس کو اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی، اور الحمدللہ آج ہم کو فری میں گھر بیٹھے بیٹھے مسلمان ہونے کی دولت حاصل ہو گئی اور ہمیں کچھ دینا نہیں پڑا فدیے میں۔ کتنا بڑا ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا الحمدللہ۔ کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو آج کیا کرتے؟ تو یہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اگر عذاب سے بچنے کے لیے وہ پوری دنیا کی دولت بھی اس سے مانگنا چاہیں گے تو سامنے والا دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو اس دولت کا، یعنی وہ عذاب سے نہیں چھوٹ پائے گا۔ پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ آج دنیا میں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کر لیجئے. دنیا میں بہت چھوٹا سا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء و صفات میں بھی کوئی شرک نہ ہو, اس کی عبادات میں بھی کوئی شرک نہ ہو, اور اس کی ذات میں بھی کوئی شرک نہ ہو. صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے, نہ کسی ولیوں سے مانگنا ہے, نہ بزرگوں سے, نہ کسی وسیلے سے مانگنا ہے, نہ واسطے سے مانگنا ہے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہاں, آپ اپنی نیکیوں کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی قربت کا راستہ بتایا ہے, قربت کا طریقہ بتایا ہے. تو جو لوگ صالحین ہوتے تھے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے راستے تلاش کرتے رہتے تھے کہ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے. جیسے بھی قربانی آ رہی ہے, قربانی قرب سے نکلا ہے, جب آپ قربانی دیتے ہیں تو سمجھے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت دیکھ لی اور بیٹے کو بچا لیا الحمدللہ, اور پھر ایک جانور کو ذبح کر دیا ان کی جگہ, بیٹے کی جگہ. اور آج ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی جاتی ہے, ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی گئی. تو ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں. تو ہم وہ تمام ذرائع ہم استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم وہ ذریعے, وہ راستے تلاش کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور اسی لیے جو جنت الفردوس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب والی جنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ جو جنت الفردوس ہے وہ بالکل عرش کے نیچے ہے اور تمام نہریں وہیں سے بہتی ہیں, یعنی جتنی بھی جو نہریں ہیں جنت کی وہ وہیں سے نکلتی ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت الفردوس کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو ہم کو اللہ کی رضامندی تک لے جائیں اور اس سے قریب کریں, اور ان تمام کاموں سے ہم دور رہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم رسول اکرم کی سیرت کو جانیں, ان کی سیرت کو پڑھیں, کی معلومات حاصل کریں, صحابہ کی نقش قدم پر چلیں, کیونکہ صحابہ ہی وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. تو لہٰذا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا انہیں کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور ہم اس راستے میں جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے, جد و جہد ہو سکتی ہے کہ معاشرے سے ہم, سوسائٹی سے برائیوں کو دور کرنے والے بنیں, اویئرنیس پھیلانے والے بنیں کہ برائی کو برائی سمجھیں لوگ اور پھر اس سے بچیں, اور اچھائیوں کو عام کرنے والے بنیں ہم. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.